السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے غیرت دینی اور ہمارا طرز عمل. اس حوالے سے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. دو طرح سے اس آیت کی تفسیر کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، اسلام کے ہر حکم کی پیروی کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ پورے کے پورے خود اسلام میں داخل ہو جا، یعنی اپنے پورے وجود سے اسلام پر عمل کرو، تمہاری آنکھیں بھی اسلام کے مطابق ہی عمل کر رہی ہوں، تمہاری زبان بھی اسلام کے مطابق ہی عمل کر رہی ہوں، تمہارا دل بھی، تمہارے پاؤں بھی، تمہارے ہاتھ بھی، تمہارا پورا وجود بھی، یعنی خود پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے وجود سمیت، اور یا یہ ہے کہ اسلام کے ہر حکم پر عمل کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، یعنی جزوی اسلام پر عمل یہ حقیقت میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کچھ باتوں پر عمل کر کے مطمئن ہو جائے اور باقی باتوں کے حوالے سے اللہ کے احکامات کو توڑتا رہے، کماتا رہے حرام لیکن اس سے مسجد میں چندے دیتا رہے اور خوش ہوتا رہے. حدیث اس کے ذہن میں ہو کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حلال کمائی قبول کرتا ہے، خود بھی اللہ طیب ہے اور طیب مالی قبول کرتا ہے، حقیقت تو یہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ شیطان ایک طرف سے غلط کام کرواتا ہے اور کوئی دوسرا اچھا کام کروا کے اس کے ذریعے سے لوری دیتا ہے. آپ کو معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گی کہ ایک طرف بالکل احکامات سے صرف نظر ہے، پہلو تہی ہے، لیکن کچھ چھوٹی موٹی نیکی کر کے انسان اس کے سہارے جی رہا ہے کہ ضمیر کو اپنے مطمئن کر رہا ہے کہ میں بہرحال کچھ اچھا کام بھی کر رہا ہوں. پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس آیت سے ہمیں پیغام یہ ملا کہ ہمیں اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. باقی اللہ تعالی نے خود ہمیں بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفہ، لہذا انسان سے غلطی ہوگی، انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بھی بھول ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جیسے ہی اللہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو انہوں نے فوراً کیا کیا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں خود نہیں گیا، مجھے شیطان نے برگلایا ہے. انہوں نے ایسی کوئی اللہ کے سامنے دلیل پیش نہیں کی، کوئی اپنی غلطی کا جواز پیش نہیں کیا، فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے. اللہ نے فوراً معاف کر دیا. تو اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، فوراً انسان آدمیت کا مظاہرہ کرے. دیکھیے شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس نے انکار کر دیا تھا، اور جب اللہ نے اس سے پوچھا تو نے کیوں انکار کیا، تو اس نے آگے سے جواز پیش کیا کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا ہے خاک سے، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں کیوں سجدہ کروں. تو شیطنت کیا ہے؟ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنا، اپنے گناہ کے حوالے سے جواز پیش کرنا، یہ شیطنت ہے. آدمیت یہ ہے کہ آدمی فوراً اپنی غلطی مان کر اللہ سے معافی مانگ لے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا. لیکن کوشش یہی ہو کہ ہم نے اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. لیکن اس حوالے سے جو ہماری غیرت دینی ہے، اس کا ایک عجیب تماشا ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض معاملات کے حوالے سے ہماری غیرت دینی میں بہت جوش آتا ہے، اور بعض معاملات کے حوالے سے ہم بالکل ہی غیرت سے محروم ہوتے ہیں، ہم بالکل ہی غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں میں بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیرت کا ہونا ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت دینی عطا فرمائے. اقبال نے ایک عجیب شعر کہا ہے کہ غیرت عجب شے ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. کہ غیرت کی وجہ سے ایک درویش وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے، جس میں وقار ہو، جس میں خوشامت نہ ہو، جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، جس کی نگاہ کسی کے وسائل پر، کسی کی جیب پر نہ ہو. وہ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. تو ایسے خاک نشین واقعی حقیقی بادشاہ ہوتے ہیں. اور جو دوسروں کے مال پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، لالچی ہے، حریص ہے، ہر ایک سے فائدہ اٹھانے ہی کی فکر میں ہے، وہ شخص چاہے کتنا ہی مالدار ہو، حقیقت کے اعتبار سے وہ فقیر ہے، وہ نادار ہے. تو غیرت سے آدمی واقعی بادشاہ بن جاتا ہے، باعزت مقام حاصل کرتا ہے. لیکن یہ غیرت ہر معاملے میں، جو دین کا معاملہ ہے اس میں اس کا یکساں اظہار ہونا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں رکھتا ہوں. سب سے بنیادی بات دین اسلام کے حوالے سے ہے عقیدہ توحید. ہمارا دین الحمدللہ دین توحید ہے، اور کسی مذہب میں وہ خالص توحید نہیں ہے جو اسلام میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بار بار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو شرک ہرگز قابل قبول نہیں. دو مرتبہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی یہ پھر بھی کھلی چھٹی نہیں ہے، لیکن ایک امکان ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا شرک. جب تک کہ شرک کرنے والا مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا ہی نہیں، خود سے معاف نہیں کرے گا اللہ. ایک مقام پر آتا ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور اس کا اب ٹھکانا آگ ہے. تو توحید کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، اور شرک سے نفرت ہمیں کرنی چاہیے. عقیدے کے اعتبار سے بدترین گناہ ہے، لیکن توحید کے اعتبار سے بھی ہماری غیرت کا معاملہ عجیب ہے. توحید کے قرآن پاک کہتا ہے دو حصے ہیں، ایک ہے نظری توحید. نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں شریک نہیں ہے. اس اعتبار سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ دین کا فہم دے دیتا ہے وہ اس حوالے سے حساس ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ کچھ زیادہ ہی حساس ہو جاتے ہیں اور وہ کسی میں بھی اگر کوئی شرک کا پہلو دیکھتے ہیں تو پھر اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اصول یہ ہے کہ کسی انسان سے نفرت نہ ہو بلکہ برے فعل سے نفرت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کل وہ انسان توبہ کر لے، مرنے سے پہلے پہلے تائب ہو جائے. تو اگر آپ ہمدردی سے، دل سوزی سے اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی بات کا اثر اور ہوگا، اور اگر آپ بندے کو حقیر سمجھیں گے اور اس سے نفرت کریں گے تو پھر آپ کی دعوت کا، آپ کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا. تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس قدر اس میں حساس ہوتے ہیں کہ دوسروں پر شرکا فتویٰ لگاتے ہیں، انہیں مشرک قرار دیتے ہیں. صرف زندوں کو نہیں بلکہ مرحومین کی بھی تحریروں سے کچھ حصے لے لے کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی لہٰذا یہ مشرک ہیں. اب اس کے بعد پھر ان کو سلام تک نہیں کرتے، ان کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. ایسی کئی کراچی بیسڈ جماعتیں ہیں کہ جن کا یہ معاملہ ہے، توحیدی جماعت ہے، حزب اللہ کے نام سے جماعت ہے، جماعت المسلمین کے نام سے جماعت ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ توحید نظری کے اعتبار سے بہت حساس ہے، لیکن جو توحید کا عملی پہلو ہے اس کے حوالے سے ہماری اکثریت کا صرف نظر ہے، اس کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوتی. توحید عملی کیا ہے کہ ایک اللہ ہی کی بندگی، قرآن پاک خلص اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، جو حساسیت ہم نہیں کھاتے سمجھتے ہیں کہ مبا کو نظر آئے ان کے معاملات میں، وہاں اللہ نہیں آئے گا. اللہ کی نہیں، پہلے اس کا ہو، گھر میں اس گھر میں رات شدا کا نہیں، اللہ نے کیا کہ نہیں کیا، کرائے پہ دے رہے ہیں. اب جو سے سنا پارٹی بیچنے والی ہے یا مکان کرائے پہ دینے والی ہے، تو لہٰذا یہ جو طور طریقے ہیں جھوٹ کو انسان میں فائدہ ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ میں کے وقت بھی لگتا تھا، تین دن میں شروع ہوتا، اگر میں بیچ دی تو ساری مجھے بچ گئی، نقصان ہوتا ہے بار میں اللہ کے، تو سارے دوست جو بھی ہو سکتا ہوں گی وہ ساتھ اپنے توحید کا اثر بھی ہوگا، اللہ بڑا نہیں ہوگا وہاں پر، مخلوق کی محرم نہ محرم کی تبدیلی، باقی وہاں پہ سارے طریقے پر سے جو بڑا معاملہ ہوتا ہے ملک قوانین کا. یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا یشرکوا فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کے اختیار کا، تین مرتبہ قرآن کہتا ہے اللہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، قانون اللہ کے وجہ توحید مکمل ہے، قوانین ان کے حوالے سے ہم، تو ہماری توحید سے ایک طرف ہم توحید کے حوالے سے بہت، شادی بیاہ کے موقع پر آپ کو شادی کسی مسلک والے کی ہو اس میں ساری ہندوانہ رسومات ہوں، اس میں چراغاں بھی ہوگا، بھی ہوگی، مایوں بھی ہوگی، ڈول بھی بجیں، بظاہر بعض اوقات ہوا ہوتا ہے ولیمے کے دوران رخصتی کے کھانے میں، پھر بھی مرد گھسے چلے آئیں گے اور عورتوں کے اندر آ کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی وہاں پر موجودگی وہ ظاہر کرتے رہیں گے. یہ اصل میں ساری باتیں ہیں کہ یہ یہاں پر توحید نہیں، بڑا اپنے حوالے جو ہے وہ فخر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو. اس حوالے سے بھی ہمارا معاملہ ایسا، کوئی اور اللہ کے رسول کی شان میں کی کر دے تو ہمارا خون کھولتا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں ہمیں ہماری غیرت کو للکارنے کے لیے یہ شرارتی یورپ کی طرف سے پے بہ پے موسیقی کے آلات کو، لیکن کیا ہمارے ہاں موسیقی کے آلات آج گھروں پر مختلف صورتوں میں نہیں، گھروں میں تو چھوڑ دے، مسجدوں میں آ کے میوزک بجاتے ہیں آج کل ہم، موبائل ٹونز بغیر میوزک کے دستیاب ہیں، لیکن ہمارے نمازی بھائی کو اس کی کوئی فکر نہیں، مسجد کے اندر بھی آ کے اس کا موبائل بجتا ہے، اور دیندار لوگ ان کے موبائل بجتے ہیں، بعض اوقات وہ فون اپنی وہ جو الارم لگاتے ہیں، تو تجربہ ہوتا ہے دینی پروگراموں میں کہ تہجد کے لیے فجر کے لیے جس الارم سے اٹھتے ہیں وہ میوزک والا ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صبح کا آغاز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بالکل برخلاف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ایک چیز کو ختم کرنے آئے تھے اور ہم نے اس چیز کو اتنا پروموٹ کیا کہ اس کو مسجد کے اندر بھی لے آئے، اسی طریقے پر گھر گھر میں موسیقی آج ہے، بجائے گھر سے صبح آوازیں آئیں قرآن پاک کی تلاوت کی، ٹیلی ویژن صبح صبح شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، اس میں بیوقوف بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ مذہبی پروگرام بھی ہوتے ہیں تاکہ ذرا مولوی بھی مطمئن رہیں، جیسے شیطان کچھ نیکی بھی انسان سے کرواتا ہے تاکہ اس کا سہارا لے کر برائیاں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سارے کے سارے غلط کام بھی ہوتے ہیں۔ میں کوٹا میں ایک مرتبہ کچھ عرصے رہا تو میں دیکھتا تھا ہوٹل میں کہ سب سے پہلے صبح صبح تلاوت کلام پاک سے ہوٹل والا آغاز کرتا تھا ریکارڈنگ کا، اس کے بعد پھر وہ لگا دیتا تھا قوالی تاکہ گانوں اور تلاوت کے درمیان ایک بیریئر بن جائے۔ کیا قوالی کو سنت سے ثابت ہے؟ کیا قوالی کرنے والوں کی ضرورت ہے کہ مسجد میں آ کے قوالی کرے؟ اگر اتنی بڑی نیکی ہے تو آ کے مسجد میں کرو نا، وہ خود بھی اندر سے جانتے ہیں کہ قوالی کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ کیا کوئی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ قوالی کرتے تھے اس طریقے پر جیسے ہوتا ہے، مٹکے اور چمٹے لیے ہوئے اور تالیاں بجاتے ہوئے، کیسی غیر سنجیدہ حرکت ہے؟ لیکن اس کو ایک دینی رنگ دے دیا گیا، تو پہلے گانے پھر قوالی اور اس کے بعد سارا دن گانے پھر، اور قوالی بیچ میں ایک بفر بن جاتا تھا کہ یہ گانے اور تلاوت کے درمیان یہ ایک ان دونوں کو جوڑنے والا عنصر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک حجام کی دکان کے پاس سے گزرے، اس کو دیکھا شیف کرتے ہوئے ایک آدمی کا، تو ان کی چیخ نکلی زور سے، تو لوگوں نے کہا بھائی کیوں چیخ نکلی ہے؟ کہنے کہ میں نے نائی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، داڑھی صاف کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے داڑھی نہیں صاف کر رہا، سنت رسول کو ختم کر رہا۔ تو یہ سنت رسول ایسی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے، بعض فقہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اوف اللہا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کترواؤ۔ ایران کے تین وقت کے ارکان آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ نے دیکھے ان سے چہرہ پھیر لیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ کہا تم نے شکل کیا بنا رکھی ہے؟ کہنے کہ ہمیں ہمارا بادشاہ کہتا ہے کسرا کہ داڑیاں صاف کرو مونچھیں بڑھاؤ۔ آپ نے کہا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کترواؤ۔ اس حدیث کی بنیاد پر مفتی حسین ٹونکی صاحب کا فتویٰ ہے، فوت ہو گئے وہ، کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے اپنے پیسے سے، اپنی توانائی سے، اپنے وقت سے، ہم روزانہ جو سنت کی بہار ہمارے چہرے پر آتی ہے اور ہماری شکل اللہ کے رسول سے کچھ ملنی شروع ہوتی ہے، ہم اس کو اٹھا کے کھرچ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری دینی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے جمعے میں پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی تھی، اس جمعے میں نہیں، اتنی بڑی گستاخی اجتماعی طور پر ہمارے ہاں ہوئی ہے اللہ کے رسول کی شان میں، اللہ کی شان میں۔ 1969 سے جب ایوب خان رخصت ہوا ہے، جو کہ اسلام کا انتہائی سخت دشمن تھا، پاکستان کے نام سے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد دینی قوتوں کو موقع ملا کچھ کہ وہ یہاں پر اسلام کے حوالے سے کچھ کام کر سکے۔ حکم تو دیا تھا قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح پر کہ ہمیں اسلام کا معاشی نظام اس ملک میں لے کر آنا ہے، مغرب کا معاشی نظام اس نے لوگوں کو سوائے غربت کے، افلاس کے، مسائل کے اور کچھ نہیں دیا، لیکن ان کی حکم پر عمل نہیں ہو سکا۔ 1969 میں پہلی مرتبہ یہاں پر اس حوالے سے کام شروع ہوا۔ میری ایک مرتب کردہ کتاب ہے سود کی حرمت اور اشکالات اور خباست ہے اس موضوع پر، اس میں پوری تاریخ دی ہوئی ہے 1969 میں کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا۔ 1969 سے لے کے 2002 تک کی جو محنت تھی، تقریباً 30 سال کی محنت، وہ مشرف نے یک جو ہے وہ جنبش قلم اس کو زیرو کر دیا، اس کو 24 جون سن 2002 کو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے قانون کی دجیاں بکھیرتے ہوئے شرعی عدالت کے سود کے حوالے سے فیصلہ قدم قرار دے دیا. لیکن کوئی ملک میں اس کے حوالے سے شور نہیں ہوا, کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, کوئی اس کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائی گئی. کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ اس لیے کہ یہ خانہ ہم نے بالکل خالی چھوڑا ہوا ہے. سود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سود کا معاملہ اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. ہم نے اعلان کیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک شہید کر دیے گئے لاہور میں. حبیب بینک والوں نے ان کو بلایا ایک مرتبہ سیرت کے جلسے میں. انہوں نے کہا کہ تم سیرت کا جلسہ کر کے سیرت کا مذاق اڑا رہے ہو. تم نے مجھے اس مورچے میں بلایا ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے قائم ہوا ہے, اور آپ لوگ سیرت کی بات کر رہے ہیں. اچھی خاصی ڈانٹ پلائی. اب ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے کھری کھری باتیں کرنے والوں کو لوگ پھر دوبارہ اپنے ہاں مدعو نہیں کرتے تھے سیرت سرانہ سیرت کے جلسوں میں. لیکن یہ ہے کہ وہ شخص بھی ایسی بات آ کے دھڑلے سے کہہ دیتا تھا. ویسے اگر آپ کسی مولوی سے کہیں, مجھ جیسے آدمی سے کہیں کہ زنا, وہ بولے گا نہیں نہیں نہیں, بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سود کا معاملہ کرنا 36 بار زنا سے زیادہ برا ہے. لیکن مولوی ہوں, بڑی بڑی داڑیاں ہوں, سب کچھ ہوں, سودی معاملات کے اندر ملوث ہیں, اس میں لگے ہوئے ہیں. سود پہ قرضے لے کے مکان بھی بنائے ہوئے ہیں, سود پہ قرضے لے کے کاروبار بھی ہو رہے ہیں, اور بینکوں کے اندر اکاؤنٹ بھی سودی کھلے ہوئے ہیں. اسلامی بینک کا ہیلا اس کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. دلیل کیا ہے؟ مجھے تقی عثمانی صاحب نے اس کے حوالے سے فتویٰ دیا ہے. بھائی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے تو مولانا سیف اللہ خان کا فتویٰ بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی ضرب علی کا فتویٰ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بنوری ٹاؤن کے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا خود بھی ذرا غور و فکر کرو کہ آیا بینک تجارت کرتا ہے کیا؟ قرآن پاک نے تجارت کو حلال کہا ہے, سود کو حرام کہا ہے. اسلامی بینک تو کوئی تجارت نہیں کرتا, صرف نام بدلے ہوئے ہیں, صرف اصطلاحات بدلی ہوئی ہیں, باقی ساری ٹرانزیکشن اسی طرح کی ہے جیسی عام بینک کی ہوتی ہے. آپ قرضہ لیں عام بینک سے یا قرضہ لیں اسلامی بینک سے, آپ کو واپسی اتنی ہی کرنی پڑے گی, بلکہ اسلامی بینک تھوڑے سے زیادہ پیسے آپ سے لے گئی. تو کون سی اس میں اسلامی والی بات ہے؟ اس میں کامن سینس ہے, ذرا تھوڑا سا اندر جھانک کے دیکھو. پھر حضرت عمر سے حدیث مروی ہے کہ چھوڑ دو اس ربا کو بھی اور ریبا کو بھی, جو چیز بھی مشکوک ہو جائے اس کو چھوڑ دو. تو جب ایک طرف کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے, دوسری طرف کے اسی چوٹی کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, معاملہ مشکوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں آدمی اس میں ملوث ہو؟ لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم ملوث ہیں. تو یہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا, آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے کہ زبانی کلامی دعوے عشق کے بہت, نعتیں پڑھنے والے آپ کو ملیں گے بہت, لیکن عملی اعتبار سے ایسے نعت خواں بھی ہیں کہ داڑیاں صاف ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے اور ٹوپیاں خاص قسم کی پہن کر جھوم جھوم کے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان قرآن پاک نے 3 مرتبہ بیان کی ہے. اللہ نے آپ کو بھیجا تھا اس لیے تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کریں. آپ کی پوری جد و جہد اسی مقصد کے لیے آپ کو نظر آئے گی, اور بالآخر آپ اس جد و جہد میں کامیاب ہوئے. اپنے پیارے پیارے ساتھیوں کی تربیتیں کی, ان کے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا, ان میں شوق شہادت پیدا کیا, ان کو کافروں کے ساتھ 6 سال تک لڑایا, 2 ہجری سے لے کر اور 8 ہجری تک. پہلے 15 سال 13 برس مکے کے اور 2 برس مدینے کے, ان کو اس کے حوالے سے تیار کیا, ان کی تربیت کی, ان کے اندر دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا کیا. اور جب سرفروشوں کی جماعت تیار ہو گئی تو سن 2 ہجری سے جنگ شروع ہوئی ہے بدر کی, اور اس کے بعد 8 ہجری میں دین غالب ہو گیا. جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ پورا ہوا. آج دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کا دین غالب ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. کیا اس حوالے سے ہمارا کوئی کردار ہے؟ دعوے بہت ہیں عشق کے, نظام ظالمانہ لوٹ گسوٹ کا ہے, وسائل کی کمی نہیں ہے, لیکن جن کے پاس وسائل کا اختیار ہے وہ لٹے رہے ہیں, وہ لوٹ مار کر رہے ہیں. مفاہمت کے نام پہ اس وقت لوٹ مار جاری ہے. ایک ٹولہ لوٹ کر چلا گیا ہے، دوسرا ٹولہ لوٹ رہا ہے، اور اس نے پہلے جو ٹولہ جس نے لوٹا تھا اس نے اس کو ریلیف دیا ہوا ہے، کوئی اس کی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، پاکستان کو کہیں سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا لوٹ مار کا مال ہے کہ اگر لوٹیروں سے وہ مال ہی نکلوا لیا جائے تو پاکستان کے سارے قرضے بھی ادا ہو جائے اور آئندہ کے لیے بھی پاکستان کے پاس اچھا خاصا فنڈ ہو جائے. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ وہ نظام اسی طرح چل رہا ہے، اور ہر سال ربیع الاول میں اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار، تقریریں، جلسے، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی اللہ کے رسول کی رحمت کی شان ہمارے اوپر نہیں آ رہی. اس لیے کہ جو آپ کا اصل مشن تھا اس سے ہم بالکل ہی بے فکر ہیں، بلکہ لوگوں کو ہم نے اور ہی کاموں میں لگا رکھا ہے. اسی طریقے پر قرآن مجید کے حوالے سے ہماری دینی غیرت، ٹیری جونز بدبخت نے قرآن مجید کو جلایا تو ہمیں اس پر بہت تیش آیا، بڑے مظاہرے ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن کیا ہم خود قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بندہ پڑھتا ہو بغیر سمجھ کے. واحد قرآن پاک ہے، اکثریت پڑھنے والوں کی ہمارے ہاں بغیر سمجھ کے پڑھتی ہے. توہین ہے کہ نہیں قرآن کی؟ پہلے ایک جواز تھا، یہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے میں قرآن بغیر سمجھے ہوئے پڑھ رہا ہوں، وہ جواز قابل قبول تھا. اب تو نہیں ہے نا، اب تو باقاعدہ ریکارڈڈ ترجمے موجود ہیں، سن تو سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. لیکن دنیا کی ہر کتاب پڑھنا سمجھ کر، واحد اللہ کی کتاب کو پڑھنا بغیر سمجھے ہوئے، یہ قرآن مجید کی ناقدری ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے پر میں اکثر مثال دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زانیہ عورت ہو یا زانیہ مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے اس قانون میں تمہیں ان پر کوئی ترس نہ آئے، نہ ترس عورت پر آئے نہ مرد پر آئے. اور کوڑے کہاں لگاؤ؟ یعنی کہ بند کمرے میں لگا دو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی اس سزا کا مشاہدہ کرے مومنوں کی ایک جماعت. یعنی کھلے میدان میں عورت کو بھی کوڑے لگے اور مرد کو بھی کوڑے لگے. کیوں؟ تاکہ ان کو تکلیف بھی ہو کوڑے کھانے کی، نمبر دو وہ ذلیل بھی ہوں، سب کے سامنے رسوا ہوں، اور نمبر تین جو لوگ دیکھیں وہ بھی ڈریں اور آئندہ اس گندے کام میں ملوث نہ ہوں. ہمارے ہاں ایسی کتابیں باقاعدہ موجود ہیں کہ جس میں اعتراف کیا ہوا ہے لوگوں نے اپنے زناکاریوں کا، خود سے اعتراف کیا ہوا ہے، لیکن کیا ان کے اوپر قرآن پاک کی اس آیت کا حوالے سے کوئی سزا نافذ ہوئی؟ سورہ نور تو وہ ہے جس کے شروع میں اللہ کیا کہتا ہے، سورت انزلناها وفرضناها، یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، جس کو ہم نے فرض کیا ہے، اس سورت کو ہم نے فرض کیا ہے، اس میں جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے. لیکن یہ آیت صرف تلاوت کے لیے ہے، بس تلاوت کرو اور ثواب لے لو، کوئی عزیز فوت ہو جائے تلاوت کرو اس سال ثواب کر دو. رمضان میں ہر سال حافظ صاحب سے سنو، اور جب مکمل ہو جائے قرآن تو مٹھائی کھا کے کپڑے جھاڑ کے گھروں کو چلے جاؤ. کیا یہ آیتیں اس لیے اتری ہیں؟ یہ اس لیے اتری ہیں تاکہ ان آیات کے اوپر عمل ہو. کیا ان آیات پر میں عمل کر سکتا ہوں اکیلے؟ میرے علم میں بھی آ جائے تو میں عمل نہیں کر سکتا، یہ تو حکومت ہی کرے گی. تو ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کے قوانین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرے، تاکہ یہ آیتیں جو اللہ نے نازل کی ہے ان پر باقاعدہ عمل ہو. ایسی کئی اور آیتیں ہیں، لیکن آج صرف ان کی تلاوت ہوتی ہے، ثواب لیا جاتا ہے، اصال ثواب کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. بڑی درمندانہ نظم کہی تھی ماہر القادری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی فریاد، اس کے دو اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں. قرآن فریاد کر رہا ہے کہ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. اسی طریقے پر ایک اور معاملہ ہمارے ہاں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، قاضی حسین احمد مرحوم اللہ غریق رحمت کے، اس پر وہ بھی شور کرتے رہے کافی، کہ غیرت کے نام پر قتل. ایک شخص کی غیرت اس کو جوش آتا ہے کہ کیوں میری بیٹی، کیوں میری بہن اس نے پسند کی شادی کی ہے، یا کیوں وہ کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے. بلا شبہ بہت بڑا جرم ہے، غصہ آنا بھی چاہیے، غیرت آنے بھی چاہیے، خون کھولنا بھی چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی جس نے یہ حرکت کی ہے ہاتھ آ جائے، اس کو بھی ہم مار دیتے ہیں غیرت کے نام پر، اس کے آشنا کو، اس کے شوہر کو بھی مار دیتے ہیں. کچھ عرصے پہلے یہاں ڈینمبر کرنگ پہ ہوا تھا، ایک نوجوان کی بہن کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی، دونوں نے شادی کر لی تھی. اس کو کسی نے اطلاع دی کہ تمہاری بہن شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہے بازار میں. وہ فوراً آیا اور اس نے بھرے بازار میں اپنے بہنوئی کو بھی مار دی گولی، بہن کو بھی گولی مار دی. پچھلے دنوں واقعہ ہوا گھوٹکی میں، سپریم کورٹ نے اس کا خود نوٹس بھی دیا، جرگہ بیٹھا ہے. دو لڑکیوں کا کیس پیش ہوا ہے کہ ان دو لڑکیوں نے پسند کی شادی کی ہے، سسرال والوں نے لڑکیوں کو پکڑ کر حوالے کر دیا قبیلے کے. غوث بخش مہر جو ایم این اے بھی رہے ہیں اور سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، ان کی عمارت میں، ان کی صدارت میں جرگہ بیٹھا اور جرگوں نے قرار دیا کہ دونوں عورتیں قاری ہیں، قاری قرار دیا، بدکار قرار دیا، اور دونوں کو کی گردنیں کلاڑے سے اتار دی گئی اور دونوں کو مار دیا گیا. سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا کہ تم کون ہوتے ہو سزاؤں کو خود نافذ کرنے والے، لیکن کیوں کیا گیا؟ غیرت کے نام پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمہاری لڑکی گھر سے بھاگی، پسند کی شادی کی، یا کسی ایسی بھاگ گئی کسی کے ساتھ، تمہیں بہت غصہ آیا، اس سے پہلے وہ سارے کے سارے ذرائع اور اسباب کس نے فراہم کیے جس کی وجہ سے اس لڑکی کا ذہن خراب ہوا؟ گھر پہ ٹیلی ویژن کون لے کر آیا؟ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لڑکی نے کیا دیکھا؟ کیا آتا ہے ڈراموں میں؟ کیا موضوع ہوتا ہے ڈراموں کا؟ گانوں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ فلموں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اشتہارات میں لڑکیاں کیا دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ اس سے ان کی کیا ذہنی تربیت ہو رہی ہوتی؟ مخلوط محفلوں میں عورتوں کو کون لے کر گیا؟ گھر میں محرم نہ محرم کی تمیز کس نے ختم کر رکھی ہے؟ کزن بھی آ رہے ہیں، غیر مرد بھی آ رہے ہیں اور عورتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، ایسی محفلوں میں لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی پردہ وغیرہ ہے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمیوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے، شراب پینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا دیوس. پوچھا کہ دیوس کون ہے؟ کہا کہ جس میں غیرت نہ ہو، جس کی عورتیں دوسرے مردوں میں دلچسپی لے رہی ہوں، یا دوسرے مرد اس کی عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہوں اور اسے کوئی شرم ہی نہ آئے. آج دیوسیت ہمارے گھروں میں گھسی ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری مائیں بہنیں لوفر کھلاڑیوں اور میراثیوں اور اداکاروں اور فنکاروں اور بھانڈوں کے بارے میں تبصرے کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ یہ کیا دیکھ رہی ہیں، کن کے بارے میں تبصرے کر رہی ہیں، یہ کس کو ہیرو سمجھ رہی ہیں. شادیوں میں لے جاتے ہیں تو بن ٹھن کے جاتی ہیں، وہ کیوں؟ مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، اپنے حسن کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، محفل میں اپنے آپ کو ذرا چمکانا ہوتا ہے، جاذب نظر بنانا ہوتا ہے، دوسرے مرد آ رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، بے تکلفی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی شرم ہی نہیں آتی. ویڈیو فلمیں بن رہی ہیں، وہ فلمیں کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہیں، کہاں کہاں نمائش ہو رہی ہے، ہماری عورتوں کو شرم ہی نہیں آتی. مخلوط محفلوں میں خود ہم نے جانے دیا عورتوں کو، مخلوط تعلیمی اداروں میں ہم نے ان کو جانے دیا. اب اس کے بعد جب اس لڑکی نے اگلا قدم اٹھا لیا، اب ہماری غیرت جوش میں آ گئی. اس سے پہلے باپ بے غیرت بنا رہا، لڑکی اس کی پرائے مردوں کے ساتھ محفلوں میں شریک ہوتی رہی، ان کو دیکھتی رہی، ان کے گانے سنتی رہی، ان کے ڈرامے دیکھتی رہی، ان کو میچوں میں دیکھتی رہی، اس وقت اس کو غیرت کوئی نہیں آئی. اور جب اس نے ایک انتہائی اقدام اٹھا لیا، اب غیرت آ گئی اس کو. یہ ہے غیرت کا عدم توازن. نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ جائز ذریعہ جنسی جذبات کی تسکین کا وہ تو بندی ہے. کیا کریں لڑکے اور لڑکیاں جبکہ ان کے اوپر ہر طرف سے فحاشی کی بھرمار ہے، موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، سائن بورڈز کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، رسالوں کے ذریعے سے، جس دفتر میں چلے جاؤ تو سامنے لڑکی بٹھا رکھی ہے. آپ اگر دفتر کے مالک کو دیکھیں گے اتنی بڑی داڑھی ہوگی اس کی، لیکن اس کو بہرحال دنیا کا رسم و رواج بھی نبھانا ہے. ریسیپشن کے اوپر اس نے لڑکی بٹھا رکھی ہوگی. ٹیلی فون کہیں کسی دفتر میں کریں گے تو لڑکی اٹھائے گی، وہ آپریٹر ہے وہ. تو ہر طرف سے اس کے اوپر جنسی حوالے سے ایک حملہ ہے. اب اگر ایسے میں کوئی لڑکا اور لڑکی پسند کی شادی کر لیتے ہیں، لڑکی بغیر ولی کے گھر سے کہیں جا کے شادی کر لیتی ہے، حالانکہ غلط ہے یہ، ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کو شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک طرف کا رستہ بند کرو تبھی تو یہ غلط کام بھی بند ہوگا، وہ رستہ کھلا ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پرجوش ہیں. اسی طریقے پر بڑی موٹی موٹی مثالیں ہمارے معاشرے میں ہیں. قربانی کے حوالے سے بہت جوش اور ولولہ ہے. کوئی قربانی نہ کرے تو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو اچھی خاصی کمائی ہے قربانی نہیں کی. صحابہ اکرام کا معاملہ اس کے برعکس تھا. اگر کسی صحابی کی تکبیر اولا چھوٹ جائے تو سب جمع ہو کے افسوس کرتے تھے، بھئی کیا ہو گیا، آج کیوں تاخیر ہو گئی، آپ کی تکبیر اولا رہ گئی، آپ دیر سے آئے. وہ نماز کی زیادہ فکر کرتے تھے. ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں ہے، بے نمازی ہے. عید کے دن بھی فجر نہیں پڑتا لیکن قربانی کے حوالے سے تکڑا ہے. یہ عدم توازن ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی قربانی نہ کرے، قربانی بھی کرے، لیکن قربانی سے زیادہ اہم نماز ہے یا قربانی ہے. نماز کا ذکر قرآن پاک میں بار بار ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے قربانی کا نہیں پوچھا جائے گا، پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز اگر پوری نہ ہوئی تو مسجد کو حساب کتاب نہیں، وہیں سے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. پوچھیں کہ اہل جنت اہل جہنم سے، ماں صلاح کا کم فی سکر، تمہیں جہنم میں کس نے پہنچا دیا؟ تم تو مسلمان تھے، ہمارے ساتھ ہوتے تھے دنیا میں. قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی طریقے پر اکثر پرسوں رات کو بھی ایک گھر پہ جوڑا آیا ہوا تھا، طلاق کے حوالے سے بڑے حساس ہیں. وہ جی غلطی سے غصے سے تین مرتبہ زبان سے نکل گیا طلاق 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 ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم تو ذاکر نائک والے ہیں، ہم تو ان کے مسلک پہ چلنے والے ہیں. وہ ذاکر نائک کا کوئی مسلک ہی نہیں ہے، وہ کوئی فقہ کا آدمی تھوڑی ہے. وہ فقہ کے حوالے سے یا تو ائمہ اربعہ ہیں اور یا پھر ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں. تو اگر تم شروع سے اہل حدیث ہو تو اہل حدیث مسلک پر عمل کرو، لیکن اگر تم حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حملی ہو تو پھر تو وہی مستق چلے گا. جرم تمہارا یہ ہے کہ تم نے شادی کی لیکن تم نے شادی کے حوالے سے مسائل سیکھے نہیں. لازم ہے ہر مسلمان پر کہ وہ دین کے بنیادی مسائل کو سیکھے. روز نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی تو نماز کے مسائل پتا ہو، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، وضو کے حوالے سے کیا فرائض ہیں، کن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ناپاکی ناپاکی کے حوالے سے مسئلے اس کو پتا ہو، روزے کے حوالے سے مسائل پتا ہو، ہر سال روزے رکھنے، صاحب نصاب زکات کے حوالے سے مسائل جانتا ہو، سیکھنا فرض ہے. اب وہ آ کر بڑے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں گنجائش کو نکل جائے کہ جو ہے وہ طلاق پکی نہ ہو جائے اور کوئی رجوع کی صورت نکل آئے. لیکن میں نے عرض کیا تھا جمعے میں بھی اسی طرح کے ایک صاحب سے، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہیں نماز تو نہیں پڑھتا میں. ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر تم اس حوالے سے کیوں اتنے سنجیدہ ہو، جو مرضی کرتے رہو. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو وہاں تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، یہاں تمہیں بہت فکر ہے کہ اگر میں نے تین طلاقوں کے بعد بھی تعلق قائم رکھا تو زنا ہو جائے گا. مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے تعلق قائم کر لے اور اسے کہا جائے جو مرضی کرو. مراد یہ ہے کہ دینی غیرت ایک طرف تو بہت زیادہ حساس ہے اور دوسری طرف دینی غیرت حساس ہی نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنے، پورے کے پورے اسلام کے اوپر عمل کریں. پورے کے پورے اسلام پر عمل ہے کیا؟ نمبر ایک، جہاں پر میرا ذاتی اختیار ہے، جہاں میں عمل کر سکتا ہوں، وہاں پر مجھے فوری عمل کا آغاز کر دینا چاہیے، کوئی اس میں تاخیر کا میرے پاس جواز نہیں. باقی میں نے عرض کیا غلطی ہوگی، بار بار نافرمانیاں ہوں گی، کوئی بات نہیں. آدمیت ہو، آدم علیہ السلام کی روش ہو، آدمی توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا. لیکن جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل شروع کر دو. نمبر دو، جہاں پر اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کے لیے جد و جہد کرو. کوشش کرو کہ اس ملک میں اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو. چور پہ جرم ثابت ہو تو اس کا ہاتھ کٹے، قاتل پہ جرم ثابت ہو تو قصاص ہو، اس کی جان دی جائے، سزائے موت نافذ ہو. ہماری حکومتوں نے سزائے موت کو معطل کر رکھا ہے. اللہ کے حکم کو معطل پہلے کیا زرداری نے، اور اب انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. کیوں؟ یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے. زانی کو سزا ملے، شرابی کو سزا ملے، شراب خانے بند ہوں. شراب خانے کھلے ہوئے، ان کے پرمٹ ملتے چلے جا رہے ہیں. سود ہر سطح پر ختم کیا جائے. لیکن کیا یہ کام میں اکیلے اکیلے کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے طور پہ کوشش کرو، اپنے طور پہ کوشش کرو، کہ یہ کام ہو جائے گا. یہ کام کبھی نہیں ہوگا اس طرح سے. اس کے لیے تو مل کر ایک جماعت بنانی پڑے گی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو مل کر خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. جب قوت زیادہ ہو جائے تو ہاتھ سے روک دے، جب تک قوت زیادہ نہ ہو تو زبان سے بولے اس کے خلاف، اور جب اتنی بھی قوت نہ ہو تو دل میں برا جانے. لیکن یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. غیرت دلائی گئی کہ کمزور درجے پر نہ رہو، آگے بڑھو. یہ جماعت کیسے بنے گی؟ جماعت بنے گی تبلیغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، لوگوں کو ان کی دینی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے ذریعے سے. کہ بھائی اگر تم اکیلے انفرادی زندگی پہ عمل کر رہے ہو، اسلام پر نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تم حج اور عمرہ کر کے آگئے ہو، تمہارا اسلام نامکمل ہے. اسلام تمہارا تب مکمل ہوگا جبکہ قرآن کے اجتماعی قوانین بھی اس ملک میں نافذ ہوں. ان کے نفاذ کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے، تاکہ حکومت کو دباؤ میں لایا جائے، حکومت سے مل کر مطالبہ کیا جائے. اسی شہر کراچی میں 9 جنوری 2011 کو تمام دینی جماعتوں نے مل کر کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی نکالی تھی کہ ہم اس ملک میں جو قانون پاس ہوا ہے ناموس رسالت کے تحفظ کا، اس کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے. پہلی ریلی 9 جنوری کو کراچی میں نکلی، دوسری بڑی ریلی 30 جنوری کو لاہور میں نکلی، اگلی نکلنی تھی پشاور میں. کچھ سے پہلے پہلے حکومت نے آ کے ہاتھ جوڑ دیا کہ نہیں، ہم اس قانون کو تبدیل نہیں کر رہے. اسی طرح اگر مل کر ریلیاں نکلیں کہ ہم اس ملک میں انگریز کے قانون کو قبول نہیں کریں گے، قرآن کے قوانین کو نافذ کرو، سود کو ختم کرو، شرعی حدود کو نافذ کرو، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ حکومت اس حوالے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ ہو. لیکن اس کے لیے دعوت دینی پڑے گی، تبلیغ کرنی پڑے گی، لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ اور پرجوش کرنا پڑے گا. تو لہذا پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ نمبر ایک، جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں. نمبر دو، اجتماعی زندگی میں عمل کرانے کے لیے لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ایک جماعتی زندگی میں ان کو لے کر آئیں. اور اس کے بعد جب یہ جماعت اس قابل ہو کہ یہ حکومت کو واقعتاً ایک پریشر گروپ کے اعتبار سے اس پر اثر انداز ہو سکے، تو حکومت سے مطالبہ کرے کہ اب ہم اس ملک میں یہ غلط کام نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو ہمارا اسلام مکمل ہے، پورے کا پورا ہے، ورنہ اپنی مرضی کا اسلام ہے. ایک گوشے میں عمل کر کے ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا اسلام پر عمل ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ.